السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ودوسري روايت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. آج کے خطبے کا موضوع ہے میں اور میری نماز. میری زندگی میں نماز کی کیا حیثیت ہے؟ میری نگاہوں میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں، نمازی ہوں یا بے نمازی ہوں؟ اگر نمازی ہوں تو کیسا نمازی ہوں؟ کیا میری نماز نبوی نماز ہے؟ کیا میں نماز ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہوں؟ نبوی نماز سے کیا مراد ہے اور ٹھیک طریقے سے کیا مراد ہے؟ کیا نبوی نماز کے علاوہ اور نمازیں بھی ہیں؟ کیا غلط طریقے سے نماز بھی پڑھی جاتی ہے؟ پھر نماز کی اہمیت ہی کیا ہے؟ اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ شرعاً اہمیت ہے یا نہیں ہے یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن میری زندگی میں کتنی اہمیت ہے کیا یہ میں جانتا ہوں؟ اور ایک نمازی مسلمان کی زندگی اور بے نمازی کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مسلمان، مرد اور عورت، یہ جانتے ہیں کہ فرض نماز ان پر فرض ہے. پانچ نمازیں دن اور رات میں مقرر کر دی گئی ہر مسلمان پر کہ یہ نمازیں فرض ہیں. جب فرض کہہ دیا، اب ان پر عمل کرنا لازمی ہے، اگر نہیں کرتے تو پکڑ ہوگی. اور جتنی فرضیت زیادہ ہوتی ہے اتنی پکڑ زیادہ ہوتی ہے اگر اس کو چھوڑا جائے. اور یہ بھی میں بہترین طریقے سے جانتا ہوں کہ میری زندگی میں بہت ساری چیزوں کی قدر و قیمت ہے. اپنے نفس کی قدر و قیمت ہے، اپنے گھر کی قدر و قیمت ہے، اپنے گھر والے کی قدر و قیمت ہے، اپنی جاب اور معاش کی قدر و قیمت ہے، میری زندگی میں میرے دوستوں کی قدر و قیمت ہے، انٹرٹینمنٹ کی قدر و قیمت ہے، گیمز کی قدر و قیمت ہے. قدر و قیمت اس چیز کی ہوتی ہے جس کو میں وقت دیا کرتا ہوں، اور میرے پاس ان سب چیزوں کے لیے وقت ہے. اور جتنا زیادہ آپ کسی چیز کو وقت دیتے ہیں اس کی قدر و قیمت آپ کے دل میں اتنی زیادہ ہوتی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری میرے رب کی طرف سے محض انعام اور احسان ہے، میں اس لائق نہ تھا، میرے پیدائش، میری یہ خوبصورت شکل، میرے حرکات اور سکنات، اس زندگی میں، اس دنیا میں میرا کردار، تندرستی، صحت، عافیت، یہ ساری کی ساری چیزیں محض میرے خالق اور مالک رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کی طرف سے محض انعام اور احسان ہے، اس کریم کا کرم ہے. کیونکہ اسی نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی نے مجھے انسان پیدا کیا ہے. اگر میرا مالک مجھ پر احسان نہ کرتا اور مجھے انسان پیدا نہ کرتا تو شاید آج میں انسان نہ ہوتا، کچھ اور چیز ہوتا اس وجود میں. تو میرے وجود کا اس دنیا میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال میرے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں. جانتا تو میں بہت کچھ ہوں، لیکن کیا یہ جانتا ہوں کہ میرے خالق، میرے مالک، میرے پیارے رب نے سبحانہ و تعالی ذو الجلال والاکرام نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ بس پیدا کر دیا، چھوڑ دیا؟ میں اس وجود میں آیا کیوں ہوں؟ کھانے پینے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، صرف نوع انسان کو وجود میں برقرار رکھنے کے لیے، صرف دنیا کے مزے لوٹنے کے لیے؟ اگر میرے وجود کا یہ مقصد ہے تو پھر معذرت کے ساتھ میری زندگی گدھے کی زندگی سے افضل نہیں ہے. اس کے وجود کا مقصد بھی یہی ہے. اشرف المخلوقات، اللہ نے شرف بخشا ہے میرے تخلیق اور آپ کی تخلیق کو. جب میرا وجود جانوروں جیسا نہیں ہے، شرف ہے میرے وجود کا، تو پھر میری زندگی کا مقصد بھی کچھ اور ہے، جانور والا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالی نے مجھے پیدا کیا ہے تاکہ میں اپنے رب کی مرضی کے مطابق یہ زندگی بسر کروں. اور جو اللہ تعالی کے احکام ہیں ان کی پیروی کرو. اور سب سے عظیم اور بڑا حکم جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہی میری زندگی کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اگر میں انسانوں میں سے ہوں واقعی حقیقتا تو پھر میرے وجود کی وجہ، مقصد الا ليعبدون ہے، صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرنا. جب بھی پکارنا ہے، دعا مانگنی ہے، تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے، مخلوق میں سے کسی کے سامنے بھی نہیں. جب بھی مدد مانگنی ہے، استغاثہ کرنا اپنے رب سے کرنا ہے، کسی اور سے نہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، توکل ہے، ڈر ہے، خوف ہے، امید ہے، جتنی بھی عبادات ہیں چاہے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، جسم سے کی جانے والی یا دل سے کی جانے والی عبادات ہوں، یہ ساری کے ساری میں رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، ان سارے عبادات کا صرف ایک ہی حقدار ہے اور وہ ہے میرا رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ. اور ان احکامات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی حکم ہے، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. جب موحد مسلمان بن گیا، توحید کو سمجھ لی اور توحید پر عمل کرنا بھی شروع کیا، تو دین اسلام کا دوسرا رکن کلمہ شہادت کے بعد نماز ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر قائم ہے، دین اسلام پانچ چیزوں پر قائم ہے. پہلے نمبر پہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کلمہ شہادت، گواہی دینا، زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل کے یقین کے ساتھ، مکمل علم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں. دوسرا رکن ہے اسلام کا، وإقام الصلاة، اور نماز کو پڑھنا نہیں قائم کرنا ہے. اب جب بھی دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث میں، نصوص شرعیہ میں جب نماز کا ذکر آتا ہے تو ساتھ اقامت کا ذکر بھی آتا ہے، پڑھنے کا نہیں آتا. صرف صلو نہیں ہے، اقامت الصلاة ہے، وأقیم الصلاة ہے. اور یہاں پر حدیث میں وإقام الصلاة، اقامت الصلاة میں اور صلو میں کیا فرق ہے؟ صلو فعل امر ہے، نماز پڑھو. وأقیم الصلاة حکم نماز کا نہیں ہے، نماز کی اقامت کا ہے. اگر اقامت نہیں تو نماز بھی نہیں. کیا مطلب اقامت الصلاة؟ اقامت الصلاة سے مطلب یہ نہیں کہ ہم جب نماز کی اقامت پڑھتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. وأقیم الصلاة سے مطلب یہ ہے کہ نبوی نماز پڑھو، صلوا كما رأيتموني أصلي، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے تم بھی نماز پڑھو. یہ اقامت الصلاة ہے، اپنی من پسند کی نماز نہیں. نماز وہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، وہ نماز جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے پھر اپنے شاگرد و تابعین کو سبق دیا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے، یہ وہ نماز ہے. وأقيم الصلاة يعني بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، نماز کو قائم کرو جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، نماز کی شروط کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، واجبات کے ساتھ اور سنتوں کے ساتھ بھی. نماز کے شروط بھی ہیں جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. کیا میں یہ جانتا ہوں؟ نماز کے ارکان بھی ہیں جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. کیا میں یہ بھی جانتا ہوں؟ نماز کے واجبات بھی ہیں، اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. کیا میں یہ جانتا ہوں؟ نماز کی سنتیں بھی ہیں، نماز کے اندر سنتیں بھی ہیں جن کو بجا لانے سے نماز کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور مکمل نماز سمجھی جاتی ہے. کیا میں یہ بھی جانتا ہوں؟ یہ شروط و ارکان کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے آئے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک مسئلہ صرف شروط میں سے، طہارت مسئلہ لے لیا. بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی. اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاة الا بوضوء، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کیا طہارت کو میں اچھے طریقے سے کرنا جانتا ہوں؟ طہارت کیسے کی جاتی ہے؟ وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ غسل تو چلو حدث اکبر کے لیے ہوتا ہے، حدث اصغر کے لیے وضو کیا جاتا ہے، طہارت کے لیے وضو کافی ہے. وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا میں یہ جانتا ہوں؟ کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے. ایک وضو وہ ہے جو میں کرتا ہوں, ایک وضو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, صحابہ اکرام کو تعلیم دی. کہ میں نے کبھی سوچا ہے کہ میرا وضو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, یا کچھ فرق بھی ہے؟ بعض بچوں کو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے, واللہ عجیب و غریب طریقے سے وضو کرتے ہیں. اور بچوں سے مراد 5-6 سال کا بچہ نہیں, بچوں سے مراد 20 سال کا بچہ بھی ہوتا ہے, آج کل 30 سال کا بچہ بھی ہوتا ہے, یہ سے زیادہ بھی کچھ ہوتے ہیں. کوہنیاں بالکل خشک, تخنے اور ایڑیاں بالکل خشک, یعنی پانی پہنچا نہیں. دوڑتے دوڑتے آتے ہیں, جب نماز کی اقامت ہو جاتی ہے, وضو بھی کرنا ہوتا ہے, بس وضو کر ہی لیتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا, بعض ایسے پیارے بچے بھی ہیں جو مکمل طریقے سے پیارا وضو بھی کرتے ہیں سنت کے مطابق, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو صحیح طریقے سے وضو کرنا ابھی تک نہیں جانا. اور بعض بچے یہ سمجھتے ہیں کہ موزوں پر مسح کرنا کیونکہ جائز ہے, تو وہ موزوں سمیت باتھ روم میں چلے جاتے, پھر انہی موزوں پہ مسح کر دیتے ہیں بغیر جوتے کے. کبھی سوچا ہے؟ اب بغیر جوتے کے جب موزوں کے ساتھ یا جرابوں کے ساتھ اب حمام میں جاتے ہیں تو گندگی تو آج کل حمامہ میں گندگی ہوتی, اور کیا ہوتا ہے؟ چلو پچھلے زمانے میں باہر یعنی یہ سسٹم نہیں تھا, فلش سسٹم جو ہے, تو باہر خشکی پہ کہیں پیشاب کیا جاتا تھا, تب تو ممکن ہے کہ چھینٹے نہ پڑے, بعید ہے, یا اگر کچھ چھوٹی پڑ بھی جاتی تو مسح سے دور ہو جاتا. لیکن آپ بغیر جوتے کے موزے پہن کر باتھ روم میں چلے جائیں اور پھر انہی جراب اور مسح کر دیں, اتارے نہیں, پاؤں نہ دھوئیں, تو نماز نہیں ہوتی. یاد رکھیں, دین آسانی کا دین ہے, لیکن آسانی کی بھی حدود ہیں شرعی. اس کے مطلب نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں, جو میں چاہتا ہوں وہی میرا دین ہے. دین وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہے, دین وہ ہے جو سلف صالحین نے سمجھا ہے اور اسے محفوظ کیا ہے, جس پر آج ہم عمل کر رہے ہیں. الغرض, نماز اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ میری طہارت درست نہیں ہوگی. جیسے کہ نماز نبوی کو جاننا ضروری ہے, اسی طریقے سے طہارت نبوی کو جاننا اور وضو نبوی کو جاننا بھی ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ میرے والدین جو وضو کرتے وہی مسنون ہو اور صحیح ہو 100%. بچپن سے یہی دیکھایا کرتے تھے, جیسے والدین نماز پڑھتے ہم بھی ویسے نماز پڑھتے تھے, اور بعد میں معلوم ہوا کہ کافی غلطیاں تھیں نماز میں. جب معلوم ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنی نماز بھی درست ہوئی, اپنے والدین کی نماز بھی درست ہوئی. لیکن اگر معلوم نہ ہوتا تو یہی نماز پڑھتے پڑھتے اگر مر جاتے تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاتے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بخاری کی روایت ہے, کتاب الصلاۃ میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, نماز کے بعد کہتے ہیں اگر تو یہی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی چھوڑ کے کسی اور طریقے پر تو مرتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اس نے کیا کیا تھا؟ صحیح طریقے سے رکوع نہیں کیا اس نے, اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نشاندہی کی اور نصیحت کی کہ تمہاری نماز میں بہت بڑا خلل ہے, اگر ایسے ہی تم مر جاتے تو تمہیں اس نماز کا کوئی فائدہ نہ ہوتا. یہ سبق کہاں سے حاصل کیا صحابہ نے کہ نماز میں خلل بھی ہو سکتا ہے اور نشاندہی کرنا بھی لازم ہے. اسی حدیث سے پہلے صحیح بخاری میں حدیث مسیء فی صلاتہ ہی ہے، اس شخص کی نماز جس نے نماز میں غلطی کی. یہ حدیث ہم بار بار بیان کرتے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں، شرح بھی سن چکے ہیں، اس حدیث کے بعض اہم پیغامات بھی جان چکے ہیں، لیکن میری نماز میں کوئی فرق پڑا کہ نہ پڑا؟ سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک شخص یعنی ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلام کا جواب دے کر فرماتے ہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جب واپس لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ شخص واپس چلا گیا، دوبارہ نماز پڑھی، پھر واپس آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. پھر وہ شخص چلا گیا، پھر وہی نماز پڑھی تیسری مرتبہ، پھر واپس آیا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تین مرتبہ ایک ہی نماز تین مرتبہ پڑھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس لوٹا دیا یہ فرما کر کہ تو نے نماز پڑھی نہیں ہے. اس شخص نے قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدے بھی کیا، تشہد میں بھی بیٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو اس صحابی نے رضی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس سے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا. فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے، مجھے سمجھائیے، مجھے بتائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں. میں تو ایسے نماز پڑھتا رہوں گا، یعنی آپ اگر مجھے پھر دس مرتبہ حکم دیں گے میں نے تو یہی پڑھنی جو میں جانتا ہوں. مجھے تعلیم دیجئے، مجھے بتائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں. والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لا احسن غیرہ، اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی. فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز کا طریقہ سمجھایا، ابتدا طہارت سے کی. جب تم طہارت کر لو اور اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو، تکبیرہ تحریمہ کرو، اور پھر نماز کے جو اہم ارکان ہیں وہ بیان فرمائے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی میں نے سوچا ہے اگر آج اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیتے نماز پڑھتے ہوئے تو میری کیا حالت ہوتی؟ کیا میری نماز درست ہے؟ اس شخص سے کیا غلطی ہوئی؟ کان لا یقیم رکوعہا ولا سجودہا، نماز پڑھنی ہے، رکوع کا حق ادا نہیں ہوا، سجدے کا حق ادا نہیں ہوا، صحیح طریقے سے اقامت نہیں ہوئی نماز کی. صلو تو کیا ہے لیکن اقامت الصلاۃ نہیں ہو سکی. ہم نے صرف نماز نہیں پڑھنی، ہمیں حکم ہے اقامت الصلاۃ کا، ہم نے نماز نبوی پڑھنی ہے. آج ہم نے یہ جان لینا ہے، پہلی بات کہ میری زندگی میں نماز کے قدر و قیمت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، یہ پہلی بات ہے. کیونکہ معاشرے میں بہت سارے لوگ بے نمازی بھی ہیں، اور بے نمازی کے بارے میں آج میں بات نہیں کروں گا، آج کی نشست ہے خاص میں اور میری نماز. میں نمازی تو ہوں لیکن کیسا نمازی ہوں؟ جو نمازی نہیں ہیں واللہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہ زمین پر چلتے کیسے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات کی بارش برسائی ہوئی ہے اس شخص پر، سراپا اللہ تعالیٰ کی رحمت و نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑا نہیں ہونا چاہتا. ہر چیز کے لیے اس کے پاس وقت ہے. واللہ یہ نہ کہ وقت نہیں ہے، اللہ کی قسم وقت ہے، اور جتنا وقت وہ ضائع کرتا ہے اتنا اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. انٹرنیٹ پہ 6-6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، گیمز میں، گیمز کے لیے وقت ہے، سپورٹس کے لیے وقت ہے، کتابیں پڑھنے کے لیے وقت ہے، اپنی جاب کے لیے وقت ہے، اپنے گھر والوں کے لیے وقت ہے، ٹی وی کے لیے وقت ہے، ڈرامے کے لیے وقت ہے، فلموں کے لیے وقت ہے. اگر نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے. اگر پیدائشی کوئی عیب ہو جاتا ہے، اگر یہ آنکھوں کا نور تم سے اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، تو آج یہ ساری کی ساری نافرمانیاں کر سکتے؟ نافرمانیاں تب ہم نے کی ہے جب ہم نافرمانی کرنے کے لائق ہوئے، جب ہمارے پاس تندرستی ہے، جب ہم نافرمانی پر قادر ہوئے، اپنی تندرستی کو اور عافیت کو غلط استعمال کیا ہے. اگر اپاہج پیدا ہوتے تو برائی کی طرف جا سکتے؟ وہ یہ یاد رکھے، اگر آج تندرست ہیں 100%، ہمیشہ تندرستی نہیں رہے گی. جس نے تندرستی دی ہے وہ اسے چھین بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. موضوع سے باہر ایک بات یاد آ گئی، میں بتا دوں اس تندرستی کے تعلق سے. ایک شیخ ہیں جو ہفتے میں ایک دن جیل میں جاتے ہیں مغرب سے عشاء کے بیچ میں درس دینے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے قیدیوں کے لیے. اور یہ سسٹم ہے سعودی عرب میں الحمدللہ. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں گیا، جب میں اندر داخل ہو رہا تھا تو باہر ایک بوڑھیا نے آواز دی، ایک عورت نے، کمر حجاب میں تھی، کہتی یا شیخ بات سنے. میں نے کہا جی ماجی بتائیں. کہتی میرا بیٹا اندر ہے 4 مہینوں سے. میں نے ایک چھوٹا سا کام ہے، اگر آپ کام کر دیں. ایسا کہتے میں نے کہا آپ حکم کریں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. کہتے میرا بیٹا اندر جیل میں قید ہے 4 مہینوں سے، اور اچانک رونا شروع کر دیا، ہاتھ میں کچھ ہے، ہاتھ آگے بھی بڑھاتی ہے، رونے کی وجہ سے اس کی آواز کچھ کہنا چاہ رہی وہ کہہ نہیں پا رہی. میں رک گیا وہاں پہ اس کی حالت کو دیکھ کر. اس نے کہا یہ 300 ریال ہے میرے بیٹے نے مانگے ہیں کہ مجھے 1, 2, یا 300 جتنی بھی آپ سے ہو سکے مجھے بھیج، مجھے سخت ضرورت ہے. پھر رونا شروع کر دیا. پھر کہتی ہیں میرے اس بیٹے نے غلط دوستوں کی وجہ سے غلط راستہ اختیار کیا منشیات کا، اس سے منع کرتے تھے، ایک مرتبہ والد نے منع کیا تھا اور اسے غصے میں آپ کے تھپڑ مارا، اس نے واپس اتنی زور سے مکہ مارا اپنے والد کے منہ پر کہ اس کے ناک سے خون جاری ہو گیا اور دو گھنٹے کے لیے بے ہوش ہو گیا۔ یہ پیسے ہیں، پہلے تو اسے یہ بتاؤ، اسے نصیحت کرو، آپ جا رہے ہیں کہ چار مہینے سے تم قید ہو، تمہارے دوست کہاں ہیں آج؟ کیا ایک مرتبہ تم ملنے کے لیے آئے ہیں؟ آخر میں ہی روزانہ آتی ہوں اور میں ہی ابھی بھی تمہارے لیے یہ پیسے بھیج رہے ہوں، کہاں ہے تمہارے وہ دوست؟ اور اسے یہ بھی کہہ دیں کہ یہ 300 اسی باپ نے تمہیں بھیجے ہیں جس کو تو نے مارا تھا۔ کہتے میں نے پیسے لیے، میں اندر گیا اور میری ایک رکعت بھی چھوٹ گئی مغرب کی، نماز میں بھی دیر ہو گئی جاتے جاتے، کیونکہ جیل کے اندر مسجد تھی، اندر اور بھی جانا تھا۔ کہتے نماز پڑھی، جو میں تیاری کر کے آیا تھا درس کی کہ میں نے منشیات پہ بات کرنی ہے، ڈرگز پہ بات کرنی ہے، وہ سب کچھ میموری پوری واش ہو گئی۔ میں نے درس شروع کیا نماز کے بعد والدین کے تحسن سلوکی کے تعلق سے، والدین کے حقوق کے تعلق سے، باتوں باتوں میں میں نے کہا بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے والدین کو اف کہتے ہیں، یہ سخت گنہگار لوگ ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو جھڑکتے ہیں، گالی دیتے ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ گنہگار لوگ ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے والدین پر، یہ ان سے بھی زیادہ گنہگار ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں ہاتھ اٹھانے کے بعد خون بھی نکال دیتے ہیں اپنے والدین کا، یہ ان سے بھی زیادہ گنہگار ہیں۔ کہ جب میں نے یہ بات کی تو زور سے میں نے آواز سنی کسی چیز کو لگنے کی اور لوگ کو دیکھا دوڑنا شروع ہو گئے۔ مسجد کا پلر تھا، پلر کے پیچھے اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے یہ بات سنی زور سے اس نے اپنے منہ کو اس دیوار پہ مارا، پلر پہ مارا۔ کہتے قسم سے، قسم کھاتے وہ، کہتے میں جب میں گیا، اب درس بھی ختم ہو گیا، سب کچھ اس وقت ختم ہو گیا، جب میں وہاں پہ گیا تو اس کے ناک اور چہرے سے خون جاری تھا اور دو گھنٹے کے لیے قسم کھاتے دو گھنٹے بے ہوش ہو گیا وہ۔ کہتے میں تو چلا گیا، پھر یہ پتا چلا کہ دو گھنٹے سے ہوش نہیں آیا، جیسے کیا تھا ویسے اس کے ساتھ ہوا۔ کہتے اگلے ہفتے میں آیا، میں نے درس دیا، میں اسی کی طرف دیکھتا رہا کہ مجھے نظر آ جائے کہیں پہ، وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ کہ درس کے بعد میں نے جیلر سے پوچھا، پچھلے ہفتے ایک لڑکا تھا ایسے جس کا یہ حادثہ ہوا تھا، وہ کہاں پہ ہے؟ کہتا آپ کو نہیں پتا؟ کہتا نہیں مجھے پتا نہیں ہے۔ کہتا میں شیخ صاحب کا میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ اچھا مجھے نہ بتا، مجھے اس کے پاس لے کے جائے۔ کہتا میں اندر گیا اس کی قید خانے میں، کہتے اس کا چہرہ دیوار کی طرف تھا۔ کہتے جب میں اس سے ملنے کے لیے گیا، واللہ اس کا دائیں ہاتھ چھل ہو چکا تھا، دائیں ہاتھ ہلا نہیں سکتا تھا وہ۔ جس ہاتھ سے اپنے باپ کو مارا تھا، کہتا اللہ کی قسم وہ ہاتھ نہیں ہلا سکتا تھا وہ۔ نافرمانی کی سزا فوراً مل گئی، اسی دنیا میں مل گئی، اور والدین سے بدسلوکی کی سزا دنیا میں پہلے ملتی آخرت سے، واللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے جو آج تندرستی آپ کے پاس ہے، میرے پاس موجود ہے، یہ ہمیشہ رہے گی۔ جس نے ہاتھ ہلانے کی طاقت دی ہے، وہ یہ طاقت چھین بھی سکتا ہے جب چاہے۔ آج ہم مسجد کی طرف چل سکتے ہیں، اگر نہیں چلنا چاہتے آج تو کل ایسا نہ ہو ہم چاہیں لیکن چل نہ سکے. ایک مرتبہ ایک شخص ایک بوڑھا کرسی پہ نماز پڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں تر ہو گئی. پوچھا گیا خیریت سے بابا؟ کہتا ہے جب میں سجدہ کر سکتا تھا تو سجدہ نہیں کیا تھا، آج میں سجدے کو ترستا ہوں کر نہیں سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہدایت تو دے دی ہے نماز کی، آپ میں پانچ وقت کا نماز ہوں، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سجدہ نہیں کر سکتا. میں یہ محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ سجدے میں حالت کیسی ہوتی ہے نمازی کی. میں اس لذت سے آج بھی محروم ہوں نمازی ہو کر بھی. اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں میں کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ گیا ہے، اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، اس کا نگہبان اللہ تعالیٰ ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اپنے اس ذمے کے بارے میں سوال کر لے. یعنی جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے کہیں اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھ لے کہ اے میرے بندے میں تیری نگہبانی کرنا چاہتا ہوں، اپنے ذمے میں لینا چاہتا ہوں، حفظ و امان میں کرنا چاہتا ہوں، تو نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تو میرے حفظ و امان میں نہیں آنا چاہتا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یہ صرف فجر کی نماز کی بات میں کر رہا ہوں. اور اس حدیث کا یہ معنی بھی ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ جو جس نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے اب اسے کوئی تکلیف کوئی نقصان نہ پہنچانا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ چکا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ اسے کوئی نقصان پہنچاتے ہو تو بدلہ وہ نہیں لے گا، بدلہ وہ لے گا جس نے اس کا ذمہ لیا ہے. نمازی عام مسلمان عام انسان نہیں ہے، نمازی اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے. جو نمازی کی قدر و قیمت نہیں جانتا، جو نمازی کی قدر نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، وہ دین اسلام کی احترام نہیں کرتا، قدر و قیمت اس کے دل میں ہے نہیں. ایک بچے نے فجر کی نماز پڑھی، اسکول میں گیا، بچے ہیں، کچھ غلطی ہو گئی بچے سے تو ٹیچر نے مارنا چاہا، تو بچے نے کہا آپ مجھے مار نہیں سکتے. ٹیچر کو تعجب ہوا، کہتا کیوں بھائی؟ کہتے اللہ کی قسم آپ مجھے نہیں مار سکتے. ٹیچر کو تعجب ہوا، بھائی یہ کیسا بچہ ہے، بھائی میں مارنا چاہتے مار نہیں دے رہا ہوں، پر کی دھمکی بھی دے رہا ہوں، مار بھی نہیں سکتے، قسم بھی کھا رہا ہے. کہتے کیا ہے؟ کہتے میں نے فجر کی نماز پڑھی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا ہے، تو آپ مجھے کہاں مار سکتے؟ کاش ہم بھی ایسے بچے ہوتے جو اس حدیث کو ایسے ہی سمجھتے. ہم بڑے ہیں، ہماری سمجھ بھی بڑی ہے، ہمارے کام بھی بڑے ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ ہر نمازی بھی خیر میں نہیں ہوتا، ہر نمازی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل وعید کا لفظ ہے، عذاب علیم کا معنی جس کے اندر موجود ہے، اللہ تعالی کی پکڑ ہے، دردناک عذاب ہے، جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے۔ یہ ویل کس کے لیے ہے؟ ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں کوتاہیاں کرتے رہتے ہیں۔ نماز میں کیا کوتاہی ہوتی ہے؟ یعنی نماز کی اقامت نہیں کرتے، نماز تو پڑھ لیتے ہیں بغیر اقامت کے، یعنی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، نبوی نماز ہے یا نہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وقت پہ نماز نہیں پڑھتے۔ بعض بچے اسکولوں کی وجہ سے اسکول سے تھکے ہوئے آتے ہیں، اسکول میں نماز نہیں پڑھ سکتے، سو جاتے ہیں کھانا کھا کے، عصر کے ساتھ ظہر کی بھی پڑھ لیتے، کہتے ہیں عذر شرعی ہے۔ کیا عذر شرعی ہے؟ سن لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، یہ نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نماز وقت پہ نہیں پڑھتے۔ اور جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے لیے پھر کیا ہے؟ اللہ کی قسم ویل سے کچھ اور کہیں زیادہ ہے۔ اگر ویل سے بچنا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے، عذاب علیم سے بچنا ہے، دنیا کی تنگی سے بچنا ہے، دنیا کے عذاب سے بچنا ہے، تو ابھی سے نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ واللہ اگر میں نے نماز نبوی پڑھنا شروع کر دی تو زندگی بدل جائے گی۔ یہ دنیا کی تنگی، اور یہ جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ سارے کی ساری اطمینان اور سکون میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہم مصیبتوں سے بچ نہیں سکتے، دنیا کا حصہ ہے، بنیادی سے مصیبتیں جو ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، لیکن مصیبت میں کرنا کیا ہے یہ نماز آپ کو سکھائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارشنا بها یا بلال، اے بلال اٹھو نماز قائم کرو، اب سکون اور راحت کا وقت آیا ہے۔ نماز میں سکون اور راحت ہے، ہر تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری راحت کہاں پہ ہے؟ میری زندگی میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں پہ ہے؟ اگر واقعی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بہترین نمونہ سمجھتا ہوں، تو پھر میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، میری بھی راحت اور سکون نماز میں ہونی چاہیے۔ اگر اس وقت نماز پڑھتے ہوئے، اب میں نمازیوں سے مخاطب ہوں، اگر نماز پڑھتے ہوئے میں راحت اور سکون محسوس کرتا ہوں اور نماز میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آپ یہ جان لیں واللہ آپ کی زندگی میں خیر اور برکت ایسے ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اور اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اسی بوجھ اتارنے کے لیے، فرضیت ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، نماز تو پڑھ ہی لیں گے، اور اس کریم کا کرم ہے شاید وہ قبول بھی کر لے اگر شروط و ارکان مکمل اور پوری ہیں۔ لیکن برائی سے بچنا، دنیا میں زندگی میں برکت کے بارے میں پھر نہ سوچنا، یہی وجہ ہے کہ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں۔ نماز نے تو مجھے برائی سے روکنا تھا، میں کیسے نمازی ہوں کہ برائیاں بھی کرتا ہوں؟ خلل نماز میں نہیں ہے، خلل میرے اندر ہے، کیونکہ میں نمازی تو ہوں لیکن اچھا نمازی نہیں ہوں. اچھا نمازی کیسے بنوں گا؟ جب نماز میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور راحت اور سکون بنے گی. وہ کیسے بنے گی؟ جب میری نماز نماز نبوی ہوگی ظاہراً اور باطناً. ظاہراً تو جان لیا، باطناً کیسے نماز نبوی ہوگی؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ. خشوع اور خضوع نماز کی جان ہے. واللہ رکوع کی لذت اور سجدے کی لذت بغیر خشوع کے آپ چکھ ہی نہیں سکتے، کبھی حاصل نہیں ہو سکتے. اور خشوع سے بڑے لمبے سجدے لمبے رکوع نہیں ہوتے. جو رکوع دل سے کیا جاتا ہے، جو سجدہ دل سے کیا جاتا ہے، وہ رکوع اور سجدہ خشوع اور خضوع میں ہوتا ہے. صرف کمر کو ہلانے سے یا اپنے چہرے کو زمین پر لگانے سے رکوع اور سجود نہیں ہوتا. اصل رکوع اور سجود کی جان ہے خشوع اور خضوع. اور خشوع اور خضوع کمر سے یا چہرے سے نہیں کیا جاتا، خشوع اور خضوع دل سے کیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازیں جب ہم پڑھتے ہوئے پتہ نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا جہاں کی ساری خبریں اور سارے مسائل نماز مجھے یاد آ جاتے ہیں. نماز کے دوران سارے وسوسے، عجیب خطرات اور عجیب چیزیں نماز میں مجھے محسوس ہوتی ہیں. اور بعض لوگ نماز میں کئی مرتبہ سجدہ سہو کرتے ہیں، اور بعض لوگ نماز میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ رکعت کون سی پڑھ رہا ہے، دوسری ہے یا تیسری ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ کون سی کر دوں، اب تیسری کروں یا پہلی کروں، دوسری کروں، کون سی رکعت ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ اپنی نماز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسی ہے، ایک ٹیسٹ ہے. اگر آپ اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے، اس مطلب آپ نماز کے ساتھ ہیں اور خشوع و خضوع سے کچھ آپ نے نماز پڑھی ہے. امام کے ساتھ جب آپ با جماعت نماز پڑھتے ہیں، اور مردوں پر، مسلم مردوں پر فرض ہے پانچ وقت نماز با جماعت پڑھنا، خاص طور جہری نماز میں. اگر آپ کو یاد ہے کہ امام نے کون سی سورت پڑھی ہے پہلی رکعت میں اور کون سی دوسری رکعت میں، تو آپ نے الحمدللہ کچھ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور آپ کی نماز انشاءاللہ ٹھیک ہے. یہ ٹیسٹ اپنے آپ سے کر لیا کریں. اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا پڑھا ہے، میں ان لوگوں میں بات کر رہا ہوں جو قرآن مجید کے حافظ یا جانتے ہو، اکثر چھوٹے سورتیں پڑھتے ہیں جو عام طور پہ ہمیں بھی آتی ہیں، لیکن نماز کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں امام نے پڑھا کیا تھا. اور آپ اپنے ساتھ سے کبھی پوچھ کے دیکھ لیا کریں، دونوں بچے شرمندہ ہوتے، اس طرف دیکھ رہے ہوتے، اس طرف دیکھ رہے ہوتے. نہیں، شرمندہ نہ ہو، آپ یہ دیکھ لیں جب امام سب قرت کر رہے تھے، قرت کیوں کرتے ہیں؟ پتہ امام سب جہری نماز میں قرت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم سنیں اور سمجھیں، اور قرآن مجید اللہ تعالی کی کلام مبارک سے اپنی زندگی بدلے. ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ امام صاحب نے پڑھا ہی کیا ہے. سورہ فاتحہ سب کو پتہ ہے، اسے پڑھنی ہے، اس کے بغیر اس کے بعد کیا پڑھا ہے. یہ ٹیسٹ اپنے آپ سے کرنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کی نماز بہتر ہو جائے گی. آخر میں آخری سوال، ایک سوال ہے، سب سے افضل نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ دلیل کے ساتھ، کوئی جانتا ہے؟ نماز جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، نمازوں میں سے سب سے زیادہ پسند ہے، افضل الصلاة، فرائض میں سے، فرض نمازوں میں سے. بارک اللہ فیک. جمعہ کے دن فجر کی نماز افضل الصلات ہے. دلیل طبرانی میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصلات عند اللہ صلاة الفجر یوم من یوم الجمعۃ فی جماعہ. فجر کی نماز جمعہ کے دن با جماعت، یہ سب سے زیادہ افضل نماز ہے نمازوں میں سے. آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز تو میں نے پڑھ لی ہے، کیا فجر کی نماز با جماعت میں نے پڑھی ہے؟ افضل الصلاۃ جب کہہ دیا، یعنی جمعہ کی نماز سے بھی بہتر ہے. میرے ترازو میں جمعہ کی نماز سب سے بہتر ہے، اس لیے صرف جمعہ جمعہ نماز پڑھ لیا کرتا ہوں. فجر کی نماز مسجد میں با جماعت مردوں کے لیے، کیا میں نے آج اپنا محاسبہ کر دوں، اپنے آپ سے یہ سوال کروں، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز تو میں نے پڑھ لی ہے، لیکن کیا آج میں نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی ہے یا نہیں؟ اگر پڑھ لی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، واللہ اس نے توفیق دی ہے اور اسی کا کرم ہے. فرض بھی اس نے کی ہے، پسند بھی اس نے کی ہے، توفیق بھی اس نے دی ہے، قبول بھی وہی کرتا ہے، اجر و انعام اور احسان بھی اسی کا ہے، اسی کی طرف سے. میرا اور آپ کا کیا ہے؟ سعی ہے، یعنی ہم نے کوشش کرنی ہے اپنی طاقت استطاعت کے مطابق کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائیں اور اپنا قدم بڑھائیں. آسانی کیسے ہوتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ، ہم سب کو، حضرت سامعین کو اچھا نمازی بنا دے، وہ نمازی جو نماز نبوی کو سمجھنے والا ہے، نماز نبوی پڑھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر قائم رکھے، اور ہمارا آخری کلمہ زبان سے مرنے سے پہلے ہو لا الہ الا اللہ واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.